نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم حضرات، اسلامی سال کا نیا سال شروع ہو گیا، یعنی قمری اعتبار سے جو سال شروع ہوتا ہے 3 دن پہلے وہ شروع ہو چکا ہے. آج اس کی 4 تاریخ ہے. یہ قمری سال کہلاتا ہے اور اسلامی احکام کا دار و مدار بھی اسی پر ہے. شمسی حساب پر نہیں ہے جو انگریزی سال کہلاتا ہے، یعنی جنوری فروری پر نہیں ہے بلکہ محرم صفر ربیع الاول پر ہے. جتنے بھی احکام اسلام ایسے ہیں کہ جن میں وقت اور تاریخ کی قید ہے، تو وہ سب کے سب موقوف ہیں اسی قمری سال پر. اسی لیے اس کو اسلامی سال کہتے ہیں، اس لیے اس کو اسلامی تاریخ کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ تاریخ اور یہ سال جو ہے اسلامی سال یعنی قمری سال، اسی پر تمام احکام اسلام موقوف ہیں کہ جو وقت اور تاریخ کے ساتھ مقرر ہوتے ہیں. چنانچہ زکوٰۃ بھی اسی پر ہوتی ہے، وہ جنوری فروری پر نہیں ہے. اگر کوئی انسان جنوری فروری پر اپنے زکوٰۃ کا حساب کرے گا تو سال میں 10 دن کم ہو جائیں گے، زیادہ ہو جائیں گے، سال میں 10 دن زیادہ ہو جائیں گے. اس لیے زکوٰۃ کا حساب بھی اسی پر ہے، اور روزے رمضان کا حساب تو ظاہر ہے وہ اسی پر، جنوری فروری پر نہیں. عید ہے، بقرعید ہے، وہ بھی اسی پر دار، اس پر دار و مدار. عورت کی عزت کا دار و مدار بھی اسی تاریخ پر ہے، وہ بھی جنوری فروری پر نہیں. خلاصہ یہ کہ وہ احکام اسلام جو تاریخ اور وقت کے ساتھ مقید ہوتے ہیں، وہ تو ان کا دار و مدار قمری حساب پر ہے. یہ حساب، قمری حساب جسے قمری تاریخ کہتے ہیں، نہایت آسان ہے، جبکہ شمسی حساب جسے انگریزی حساب کہتے ہیں سخت مشکل ہے. اس لیے کہ اگر فرض کر لیجیے پوری دنیا کے انسانوں سے اس کا حساب مٹا دیا جائے، اس کے ذہنوں سے ختم کر دیا جائے کہ اور پھر معلوم کیا جائے کہ اس اب کون سا مہینہ ہے، کون سی تاریخ ہے، کوئی بتا نہیں سکتا. وہ ریاضی حساب پر چلتا ہے، فلکیات کے حساب پر چلتا ہے، جس کو بغیر ماہر آدمی کو کوئی دوسرا سمجھتا نہیں. چونکہ اسلام تمام لوگوں کے اور تمام انسانوں کے لیے ہے، جن میں اکثریت ان پڑھ لوگوں کی، جن کو بیچاروں کو ایک ذرا سا حساب بھی نہیں آتا. اس لیے اسلام نے اس پر دار و مدار رکھا. چاند کو گھٹنے، چاند کے گھٹنے بڑھنے کو دیکھ کر تاریخ کا پتہ چلایا جا سکتا ہے. مکمل چاند ہو جائے سمجھ لیجئے کہ آج 14ویں شب ہے، اور جب چاند آخر میں ایک دن یا 2 دن کے لیے غائب ہو جائے سمجھ لیجئے کہ مہینے کا آخر ہے. پھر چاند نکل آئے گا اور تمام دنیا دیکھ لے گی مہینہ شروع ہوگا. تو چونکہ یہ حساب اس قدر آسان ہے کہ جب دل چاہے کسی کا وہ معلوم کر سکتا ہے. مجھے کسی ایک نیوی کے آدمی نے واقعہ سنایا تھا، کافی دن ہو گئے، اسی حساب سے متعلق، شمسی حساب یا انگریزی حساب وغیرہ سے متعلق، کہ جنگ عظیم دوم جو چلی تھی، یعنی 1938 سے لے کر 1944 تک جو رہی تھی، اس جنگ میں ایک بحری جہاز تھا نیوی کا انگریزوں کا، اس کے اوپر حملہ ہوا اور وہ بالکل وہ ختم ہو گیا. اس کا جو کپتان تھا اس کے ہاتھ میں جہاز کا مستول آ گیا, وہ جو اوپر لگا ہوا ہوتا ہے ڈنڈا موٹا, اور اس کے ذریعے وہ تیرتا ہوا کنارے تک پہنچا, کسی غیر آباد جزیرے میں گھوم گیا. کچھ نام و نشان نہیں وہاں انسان کا, نہ انسان نہ جانوروں کا, کسی کا نام و نشان نہیں, بچ گیا. وہاں جا کر اسے سب سے پہلی فکر ہوئی, کیونکہ پڑھا لکھا آدمی تھا, کہ میں مہینے کا حساب کیسے رکھوں گا, تاریخ کیسے پہچان کروں گا. چنانچہ وہ جہاز کا مستول جو اس کے پاس تھا وہ وہیں پر اس نے رکھ لیا, اور ایک دن گزرتا تو اس پر ایک نشان لگا دیتا, اسے یہ یاد تھا کہ پلا تاریخ کو میرے جہاز پر حملہ ہوا. دوسرا دن گزرتا تو پھر نشان دوسرا لگا دیتا. اس طریقے سے اس نے تاریخ کو سمجھ لیا. بخلا اس تاریخ کے جو چاند کی تاریخ اور قمر ہی حساب ہے, کوئی ضرورت ہے اس قدر آسان. تو آسان ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلامی احکام کا دار و مدار اس پر رکھا ہے. بارہ مہینے شمسی سال کے بھی ہیں, بارہ مہینے قمری سال کے بھی ہیں, لیکن قمری سال کا جو حساب ہے وہ ہے صرف چاند کے اوپر. چاند کی منزلیں اور سورج کی منزلیں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی, جیسا کہ خود قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وقت درہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب, کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی تاکہ تمہیں سالوں کا سالوں کی تعداد اور آسانی سے حساب معلوم ہو. سورہ یونس کی آئے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, چاند کا چاند کی ایک منزل مکمل ہو جاتی ہے مہینہ ختم ہونے پر, جب دوسرا مہینہ شروع ہوتا ہے تو دوسری منزل شروع ہوتی ہے. سورج کی منزل روز آنا غروب و طلوع اور غروب پر ختم ہوتی ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سورج جس طرح ہے اسی طرح طلوع کے وقت نکلے گا, اسی طرح غروب کے وقت غروب ہوگا, کسی ہر مہینے اس کی یہی کیفیت رہے گی, بخلاف چاند کے وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. میرا مقصود اس سے یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے جو محرم سے ہوتی ہے, اور اب سن 1419 داخل ہو گیا ہے. ہمارے اندر تو یہ ایک مصیبت آ گئی مغربی تہذیب بد تہذیبی کی وجہ سے کہ ہم اپنے ان اسلامی مہینوں کے نام تک بھول گئے, ہم سے نہیں آتے, جبکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہماری پرورش میں ہیں اور ہماری تعلیم کی وجہ سے انگریزی مہینوں کے نام فرفرسنت. یہ بتائیے یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے, اس بارہ آپ فیصلہ کریں. محرم سب سے پہلا مہینہ ہے, اور اس محرم کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا ہے حضرت فاروق اعظم, اور اس کا بہت لمبا قصہ ہے. اتنا تو آپ سمجھ لیجیے کہ انسان تاریخ کا محتاج ہے, اپنے معاملات کے لیے, اپنے حساب کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے تاریخ کا محتاج ہے. اسی لیے سب سے پہلے تاریخ تو شروع ہوئی انسانوں میں, وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جنت سے آنے کے, جنت سے زمین پر آنے سے شروع ہوئی, اور یہ تاریخ سال ہر سال چلتی رہی, بلکہ صدیوں چلتی رہی. اس کے بعد ایک بہت بڑا واقعہ آیا طوفان نوح کا. جب وہ طوفان ختم ہو گیا اور پھر دوبارہ آبادی شروع ہوئی اس سرزمین پر انسانوں کی, تو اب اس کو تاریخ مقرر کی. جیسے ہم حضرت عیسیٰ شمسی حساب میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ لیتے ہیں, تو انہوں نے طوفان نوح سے تاریخ کو مقرر کی, اور برس صدیوں تک اس پر عمل ہوتا رہا. پھر ایک اور بہت بڑا واقعہ پیش آیا اس عالم میں, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نعرے نمرود میں پھینک دینے کا تھا. اس سے آپ کو معلوم ہے کہ نمرود نے ان کو آگ میں پھینک دیا تھا, آگ کی خندق میں پھینک دیا تھا, اللہ نے ان کو بچا لیا. بڑا عظیم واقعہ تھا اور محیر العقول واقعہ تھا. اس لیے اب انسانوں نے اس سے تاریخ لینا شروع کی. اسی طریقے سے زمانہ گزرتا رہا حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آیا. قوم کے امتیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے وقت سے تاریخ لی جو آج تک چل رہی ہے. یہ ان کے امتیوں نے لی اور انہیں سے ہم نے لی, اور ایسی رہی ہے اپنے تمام تحصابات ہماری اسی کے اوپر. نام و نشان نہیں ہے اسلامی حساب کا, اسلامی تاریخ کا نام و نشان نہیں, دفاتر میں تو ہے ہی نہیں, اور کاروباری اداروں میں بھی نہیں. پورا ملک ہمارا چل رہا ہے اسی حساب پر جو امت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کیا. اب ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے. آپ کے ماننے والی اور آپ پر ایمان لانے والی امت کے ایمان کا اور ان کی حمیت دینی کا تقاضا کیا تھا بتائیے, کہ ہم آپ سے لیں تاریخ کا حساب, ہم آپ سے شروع کریں. انہوں نے تو شروع کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے دنیا سے اوپر چلے جانے پر. اب ایمان والوں کا, مسلمانوں کا اور امت مسلمہ کا دینی حمیت کا تقاضا کیا تھا آپ بتا دیں. لامحالہ یہی ہوگا کہ ہمیں حساب اپنی تاریخ کا شروع کرنا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا. مومن ہونے کی حیثیت سے, امتی ہونے کی حیثیت سے اس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں کر سکتا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار واقعات ایسے تھے کہ جن سے تاریخ اسلامی کو شروع کیا جا سکتا تھا, لیکن کچھ ایسی باتیں پیش آئیں کہ ان میں سے ایک کو لے لیا باقی کو چھوڑ. ایک واقعہ تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے, ولادت باسعادت سے تاریخ شروع کی جاتی. اگر کوئی ایسا کرتا تو بالکل معقول بات ہے, کسی کو اس میں اعتراض نہیں. لیکن اس کے اندر یہ بات پیش آ رہی کہ آپ کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہو گیا. کون سی تاریخ ہے, کون سا مہینہ ہے؟ اگرچہ مشہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول ہے, لیکن محقق حضرات سے پوچھیے, ماہرین سے پوچھیے کہ یہ صحیح ہے یا غلط. اس لیے حضرت فاروق اعظم نے اس کو نہیں کیا. دوسرا واقعہ آپ کا جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو جس وقت, جس دن, جس تاریخ میں نبوت ملی اس کو معیار بنایا جائے اور اس سے اسلامی تاریخ شروع کی جائے, یہ بھی معقول وقت. لیکن جس طرح اختلاف ہے آپ کی ولادت کی تاریخ میں, اسی طریقے سے اختلاف رہا آپ کی نبوت کی تاریخ میں, جبکہ یہ بات بالکل مسلم ہے کہ 40 سال کی عمر پر آپ کو نبوت ملی. یہ سمان ولادت میں جب اختلاف چلا تو اس میں بھی آئے کہ 40 سال کی مکمل عمر کون سے مہینے میں ہوں, تو ولادت والا اختلاف یہاں تک پہنچ گیا. اس لیے فاروق اعظم نے اور دوسرے صحابہ کرام نے اس کو بھی نہیں. تیسرا عظیم واقعہ تھا آپ کی ہجرت کا, کیونکہ آپ نے ہجرت فرمائی مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی جائے, اور ہجرت ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس سے اسلام کو عروج حاصل ہوا. ہجرت کی سبب بنا ہے اسلام کے تمام عالم میں پھیلنے کا, ورنہ اس سے پہلے تو آپ بالکل مکے میں مقید اور معصور تھے. مدینہ طیبہ آنے کے بعد اسلام چاروں طرف پھیلنے لگا اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے جانشاروں کی ایک کثیر تعداد پیدا فرمائی. اسی وقت سے فتوحات شروع ہوئی، اسی وقت سے منظم حکومت کی بنیاد پڑی، اسی ہجرت کے بعد سے تمام احکام نازل ہوئے. اس سے پہلے تو تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے سے احکام نازل ہوتے، ایک یہ واقعہ تھا ایسا کہ جس کو معیار بنایا جا سکتا تھا اسلامی تاریخ کا. فاروق اعظم نے اور تمام صحابہ کرام نے اس کو منتخب کر جس کے منتخب کرنے کی وجہ بھی بتاؤں گا آگے. چوتھا واقعہ کہ جس کو معیار بنایا جا سکتا ہے وہ آپ کی وفات کا، آپ کے وصال کا، کہ اس کو بھی معیار بنا سکتے تھے ہم آپ کے اسلامی تاریخ کے لیے. لیکن فاروق اعظم نے اور صحابہ کرام نے اس کو منتخب نہیں کیا، اس کو پسند نہیں کیا، اس لیے کہ آپ کی وفات کی اس سے یاد تازہ ہوتی اور مسلمانوں کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کی موت، کسی کی وفات کے موقع پر ماتم کریں اور خوب نوحق ہے، یہ شان مسلمانوں کی. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرات صحابہ کرام 100 سال تک دنیا میں رہے. 100 سال، سب سے آخری صحابی سن 110 ہجری میں وفات پائی ہے، انہیں تو 100 سال تک رہے اور کسی نے بھی آپ کی وفات کے اوپر کوئی بھی کام نہیں. تاریخ آتی رہی، صحابہ نے خود دیکھا تھا، آپ کی وفات کا منظر دیکھا تھا، سبھی کچھ دیکھا تھا، لیکن کبھی انہوں نے کوئی کام نہیں. تو چونکہ آپ کی وفات غم کو تازہ کرنے والی اور انسان کے اندر، خصوصاً مسلمان کے اندر، ایک خاص ہیجان پیدا کرنے والی تھی، اس لیے حضرات صحابہ کرام نے اور فاروق اعظم نے اس کو پسند نہیں کیا. پسند کیا تو ہجرت کی تاریخ کو پسند کیا، کیونکہ مومن کا جو مقصود اصلی ہے وہ تو ہے اسلام کی سربلندی، اور وہ سربلندی ہوئی ہے ہجرت سے، لہذا یہ تاریخ مقرر ہو گئی ہجرت، اسی لیے سن ہجری کہا جاتا ہے، جبکہ شمسی حساب کو سن عیسوی کہا جاتا ہے. یہ ہے سن ہجری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ محرم کے مہینے میں شروع ہوتے مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ جانے کے ہجرت کرنے کا عزم کر لیا تھا، وقت ارادہ کر لیا تھا، اگرچہ تیاری میں اور دوسری چیزوں کے اندر مہینہ سوا مہینہ گزر گیا، لیکن بہرحال آپ نے عزم کر لیا تھا اور پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ ہجرت کر جاؤں گا. یہ محرم کے مہینے میں، اس لیے محرم کو مقرر کیا انہوں نے پہلا مہینہ. وہ محرم اب آ گیا جاری. یہ تو میں نے تھوڑی سی تاریخ اس کی ذکر کر دی اور اس بات کی طرف میں نے آپ کو متوجہ کیا کہ اسلامی تاریخ اور قمری تاریخ کی کیا اہمیت ہے اور کیا مقام ہے اسلام میں، ابتدا کیسے ہوئی. اب آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ پوری بات آ گئی. یہ تو میں نے ویسے ہی آپ کے سامنے عرض کر دیا، مجھے جو بات عرض کرنا تھی وہ یہ تھی کہ 10 محرم آنے والی ہے جو جمعرات کے دن ہوگی. یہ 10 محرم، اس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، یوم عاشورہ اس کو کہا جاتا ہے. بعد میں نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے کہا جاتا ہے. عربی میں اس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں اس کا میرے پاس ابھی وقت نہیں بیان کرنے کا. کیوں کہتے ہیں، مختصراً اتنا سمجھ کہ اس 10 محرم کو جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اس دنیا کے اندر ایسے ایسے عجیب و غریب انقلابات آئے ہیں کہ جس نے دنیا کی تاریخ کا رخ بدل دیا. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسلام سے پہلے ایسے ایسے انقلابات اور ایسے ایسے واقعات دنیا میں رونما ہوئے ہیں کہ جن کی وجہ سے تاریخ دنیا کا رخ بدل گیا. ایک دو بیان کیے دیتا ہوں جو بخاری شریف میں بھی آئے. ایک واقعہ تو یہ ہے جو بخاری شریف میں آیا کہ اس تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم سے اللہ تعالی نے فرعون سے نجات دی تھی, اور یہ وہی تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں فرعون کو دریا میں اور سمندر میں غرق کر دیا گیا. وہ دنیا کی تاریخ بدلی. اب تک تاریخ عالم پر چھایا ہوا تھا فرعون اور اس کا تمام لشکر, اس کی قوم اور بنی اسرائیل کو یعنی قوم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے بالکل پاؤں تلے روند رکھا تھا. اللہ نے اس موقع پر یہ عجیب و غریب واقعہ, وہ انقلاب دنیا میں رونما فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم نے نجات پائی فرعون سے اور فرعون خود سمندر کے اندر غرق کر دیا گیا. اب تاریخ جو تھی وہ فرعون اور اس کی قوم کے ہاتھ سے نکل کر موسیٰ اور ان کی قوم کے پاس ہو گئی. سمجھ گئے ہوں گے آپ, واقعات میں بیان کر نہیں سکتا اس مختصر سے وقت میں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نجات دی, فرعون کو غرق دریا کر دیا. یہ بات بالکل مشہور تھی یہودیوں میں, بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ تورات میں بھی اس کا ذکر ہے تو مبالغہ نہ ہوگا, جھوٹ نہ ہوگا. اس لیے یہودی پابندی سے 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے شکریہ, اس لیے کہ جو شکرانہ ہوتا ہے ایمان والوں کا وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. نماز پڑھ لیں گے شکرانے کی, روزہ رکھ لیں گے شکرانے کا, صدقہ کر دیں گے شکرانے میں, اللہ کے نیک اللہ کے نادار بندوں کی مدد کر دیں گے اللہ شکرانہ ادا کرنے میں. دوسری چیزوں شکرانہ ادا نہیں ہوتا. تو یہودی 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے پابندی سے اور شکرانے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی بڑا اہتمام کرتے ہیں یوم عاشورہ کے روزے. تو آپ نے ان کے علماء سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں رکھتے ہو اتنے روزے؟ کہنے لگے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم پر, بنی اسرائیل پر بڑا انعام فرمایا کہ فرعون کو تو غرق کر دیا تھا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات عطا فرمائی تھی, اس کے شکریہ میں رکھے. آپ نے فرمایا کہ ہمارا تعلق موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تم سے زیادہ ہے, تم تو اس طریقے سے ان کو نہیں مانتے جیسے ماننا چاہیے ہم مانتے ہیں, لہذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. چنانچہ آپ نے بھی روزہ رکھنا 10 تاریخ کا شروع کی. جب آپ کی عمر کا آخری سال آیا اور اس کے بعد پھر آپ پر محرم کا مہینہ نہیں آیا تو اس سال آپ نے تمنا ظاہر کی کہ اگر سال آئندہ میں زندہ رہا تو صرف 10 تاریخ کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ 1 روزہ اس کے ساتھ اور ملاؤں گا, 2 روزے رکھوں گا, یا تو 9 کو ملا لوں گا یا 11 کو ملا لوں گا, یعنی 2 روزے رکھوں گا. یہ اس لیے کہ تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے. صاحب عبادت کے اندر مشابہت برداشت نہیں کی آپ نے. روزہ عبادت ہے, بڑی عظیم عبادت ہے, لیکن یہودیوں کی مشابہت برداشت نہیں کیا. اور یہ فرمایا کہ ان سے فرق کرنے کے لیے 1 دن کا میں اور روزہ رکھوں گا, لیکن دوسرے سال مہلت نہ مل سکی آپ کی وفات میں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ 9, 10 یا 10 اور 11 یہ دو تعریفوں کے روزے مستحب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور اس کا فائدہ بھی بیان فرمایا کہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے سے. سال بھر کے گناہ جو سال گزر گیا اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اب آپ خود غور فرمائیے کہ یہ کام کتنا اچھا ہے. یہ تو حدیث بخاری کے اندر آیا جو میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے، لیکن یوم عاشورہ کی عظمت کفار قریش کے یہاں بھی، مکہ معظمہ میں جو کفار آباد تھے قریش، ان کے یہاں بھی اس دن کی عظمت. اور کیونکہ کفار قریش کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی اس کی عظمت ہوتی تھی، وہی رسم چلی آ رہی. چنانچہ حدیث بخاری کے اندر آئے کہ کفار قریش کعبہ مکرمہ کا پردہ بدلا کرتے تھے دس محرم، پرانا پردہ پرانا غلاف اتار لیتے تھے اور دوسرا غلاف نیا چڑھایا تھا، اور اس دن بڑی تعظیم ہوتی تھی کعبہ مکرمہ، تو اس وقت بھی اس کی عظمت پائی جاتی تھی. اور اسی طریقے سے تاریخ کے اندر آیا سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ میں کہ جس دن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی ٹھہری ہے کوہ ڈونگی پر طوفان ختم ہونے کے بعد، تو وہ یہی تاریخ تھی دس محرم. دیکھیے ایک قوم تباہ ہوئی ہے، ایک مخلوق پوری دنیا کی مخلوق غرق کر دی گئی ہے، اب نئی مخلوق آئی جس سے دنیا آباد ہوگی. یہ ایسا عظیم انقلاب ہے کہ جس سے تاریخ کا رخ مڑ گیا. پہلے تاریخ کا رخ تھا کافروں کی طرف، ان لوگوں کی طرف کہ جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ستاتے ستاتے غرق کر دیے گئے تھے، پہلے تاریخ ان کے ہاتھ میں تھی. لیکن طوفان نوح کے بعد جب وہ سب کے سب غرق ہو گئے اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ 82 آدمی جو کشتی کے اندر تھے زندہ رہے، ان کی کشتی رکی ہے آ کر جودی پہاڑ پر، جہاں آج تک اس کشتی کے تختے نکل رہے ہیں. کشتی نوح کے تختے آج تک نکل رہے ہیں. ابھی کہ 15 سال پہلے میں نے اخبار پڑھی، میں خبر پڑھی تھی کہ کشتی نوح کا ایک تختہ وہاں سے دریافت ہوا، وہ آج تک نکل رہے ہیں. تو اس جودی پہاڑ کے اوپر یہ آ کر رک گئی، وہاں لنگر انداز ہوئی. تمام دنیا میں کوئی انسان نہ تھا علاوہ ان 82 آدمی. پھر یہ 82 آدمی اترے تو یہی تاریخ تھی دس محرم، کیونکہ اب تاریخ کا نئی تاریخ کا آغاز ہو رہا ہے. اس کے لیے اللہ نے پسند فرمایا اسی دس محرم. 82 آدمی اترے کشتی میں سے اور کشتی پر انہوں نے قدم رکھا، اللہ کا شکر ادا کیا. لیکن وبائی بیماری کوئی پھیلی، 82 کے 82 جو تھے وہ اس کے اندر مبتلا ہوئے، صرف 4 آدمی باقی تھے، باقی سب وفات پائے. ایک حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور 3 ان کے صاحب صاحب، صرف 4 انسان اس وقت پوری روئے زمین پر تھے. اور یہ تمام ذریت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بے شمار ہے، یہ سب انہیں 3 کی اولاد، 4 کی اولاد. تو صرف یہ حیات ہے. بہرحال میرا مقصود یہ تھا کہ دیکھیے نئی تاریخ کا آغاز ہو رہا ہے تو وہی دس محرم، وہی یوم عاشورہ. ذرا اور نیچے آ جائیے، میں بہت ہی مختصر انداز میں عرض کر رہا ہوں. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے نجات عطا فرمائی نمرود کی آگ سے، تو اس دن میں یہی تاریخ، ہو سکتا ہے کہ اسی کی وجہ سے کفار قریش میں اس دن کی عظمت. بہرحال یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں انقلابات, عظیم انقلابات کی نما ہوئے تھے. اور ایک آخری بات عرض کر کے پھر ختم کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب یہ دنیا ختم ہوگی اور قیامت آئے گی تو آپ ذرا بتا دیجئے وہ کون سی تاریخ ہوگی. سنا ہوگا آپ نے, ماں باپ سے سنا ہوگا آپ نے, کون سی تاریخ ہوگی, کون سا دن ہوگا. یہ بات اس قدر مشہور ہے کہ مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے, ماں باپ نہ بتائیں تو اور بات, کیونکہ ان اسکولوں میں تو یہ باتیں ملتی نہیں. وہ یہی 10 محرم ہوگی, جمعہ کا دن ہوگا, صبح کا وقت ہوگا, جب سور پھکنا شروع ہو جائے, اور یہ آغاز ہوگا قیامت. گویا اس عالم کی بساط کو لپیٹ لیا اللہ تعالیٰ نے, اور اتنا عظیم انقلاب اس کے اندر آیا کہ اس کا نام و نشان باقی نہ رہا, ہر چیز فنا کر دی گئی. تو اس کے لیے بھی اللہ نے مقرر کی تو یہی 10 محرم, یہی یوم عاشورہ. اس لیے یوم عاشورہ کو اور 10 تاریخ کو آپ معمولی نہ سمجھیں, عظیم انقلابات ہو. مومن کا کام تو یہ ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے اندر ہمیں ہدایت کر دی ہے عمل کرنے کی, اس پر ہم عمل کریں. ہر ایسے انقلاب سے کہ جو مضر ہو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اور اگر اپنی رائے پر ہم نے عمل کیا, جو بھی دل میں آ گیا بس اس پر عمل کرنا شروع کر دیا, تو پھر بڑے فتنے پیش آئیں گے. آپ نے صرف 2 باتوں کی تعلیم دی ہے اس یوم عاشورہ, اس کے علاوہ جتنا کچھ بھی ہے وہ سب ایجاد بندہ ہے, اسلام سے اس کا تعلق نہیں. ایک تو یہ تعلیم دی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ روزہ رکھا ہے, یہ روزہ نقلی روزہ ہے لیکن مستحب ہے. اس کا ثواب وہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے, یعنی سال بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی میں نے ابھی عرض کر دیا کہ اگر روزہ رکھنے کی ہمت ہے تو 2 روزے رکھیں, 10ویں تاریخ کا تو بہرحال رکھیں ہی, یا تو اس سے پہلے 1 دن رکھ لیں یا اس کے بعد والے دن کا رکھ لیں, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش پر عمل ہو جائے جو آپ نے اپنی آخری عمر میں فرمائی. دوسرا ایک اور کام بڑے مزے کا آیا ہے جو حدیث شریف کے اندر, وہ بھی میں عرض کیے دیتا ہوں کہ 10ویں, آپ نے فرمایا کہ جو شخص 10ویں محرم کو یعنی یوم عاشورہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے کھانے میں وسعت کرے گا, اچھا کھانا کھلائے گا اور کھانے کے اندر فراخی کرے گا, تو اللہ تعالیٰ سال بھر تک اسے وسعت کے ساتھ روزی عطا فرماتے. یہ بھی حدیث شریف میں آیا. اس روزی کے حاصل کرنے کے لیے ہم کیسے پاپڑ بیلتے ہیں اس کو ہم خوب جانتے ہیں. دن رات کے 24 گھنٹوں میں سے 16 گھنٹے بلکہ اس سے بھی زیادہ 18 گھنٹے روزی حاصل کرنے اور روزی کی تلاش میں ہم گھومتے رہتے ہیں, محنتیں ایسی کرتے ہیں کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. لیکن روزی کا یہ حال ہے کہ جتنا ہم اس کو قریب لانا چاہتے ہیں وہ دور بھاگتی ہے, جتنا ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اتنا ہی وہ اور دور چلی جاتی ہے. ہمارے بہت سے بھائی اسی کے اندر مبتلا ہیں, پریشانی تو ان کو روزی نہیں ملتی صحیح طریقے سے, خوشحالی کے ساتھ, آسانی کے ساتھ. روزی حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں جو اسلام کے اندر ہیں, ان میں سے ایک طریقہ یہ کہ 10 محرم کو یعنی یوم عاشورہ میں ذرا گھر کے کھانے والے حضرات کے سامنے اچھا کھانا پیش کر دیا جائے اور فراخی کے ساتھ کھلایا جائے. تو انشاءاللہ تعالی سال بھر تک روزی میں برکت رہے گی. یعنی کسی کے آگے انشاءاللہ ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا, غیب سے اللہ تعالی انتظام فرمائیں گے. اس کے اندر اگر اپنے پڑوسیوں اور ان کے ساتھ کچھ فقیروں کو بھی شامل کر لیا جائے تو اور برکت ہوگی, گھر والے تو کھائیں گے. لیکن یہ بات یاد رکھی کہ اس دعوت کے لیے قرض لینا جائز نہیں, بلکہ جتنا موجود ہے اپنے پاس اسی میں یہ سب انتظام کرنا. اور یہ بھی یاد رکھی کہ دسویں تاریخ شروع ہو جائے گی ہمارے حساب سے بدھ کے دن سورج غروب ہوتے شروع ہو جائے گی. ہمارے یہاں کے اعتبار تاریخ ہے اس میں بدھ کا دن ختم ہونے کے بعد جیسے ہی سورج غروب ہوگا بس دسویں تاریخ شروع ہو جائے گی. اب اگر کوئی شخص رات میں دعوت کا ایسا اہتمام کر دے تو وہ بھی اس کے اندر داخل. دوسرے دن یعنی جمعرات کے دن صبح کو اگر اس کا اہتمام کر لے تو وہ بھی اس میں داخل. دوپہر کو انتظام کر لے تو وہ بھی اس میں داخل ہے. لیکن اگر جمعرات کا دن گزر کر یعنی غروب آفتاب کے بعد کرتا ہے تو وہ دس تاریخ نہیں. اس لیے اس کا اگر فکر رکھیں, ہم تو چونکہ ہمارے دلوں میں راسخ ہو چکا ہے, ذہنوں میں پیوست ہو چکا ہے انگریزی حساب, اس لیے ہم وہی رات کے بارہ بجے رات کے بارہ بجے رات کے بارہ بجے کا گیت گاتے ہیں. بارہ بجے تاریخ نہیں بدلتی اسلام, اسلامی تاریخ بدلتی ہے غروب آفتاب پر, اور آنے والا دن غروب آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے. ان باتوں کا لحاظ رکھیے, اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں حضرت ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں, اسلام سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی محفوظ رکھے, آپ کو بھی محفوظ رکھے, ہمارے بچوں کو بھی محفوظ رکھے ایسی چیزوں سے کہ جو اسلام کے خلاف ہیں, اور ان سے بالکل اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں. ان سب سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے ایسی چیزوں سے, اور اپنے بچوں کو بھی بچانا چاہیے, اس لیے کہ وہاں پر شیاطین ہوتے ہیں جیسا کہ آپ خوب جانتے ہیں, اور جہاں شیاطین ہوتے ہیں وہاں پر نحوست آتی ہے, وہاں پر فساد ہوتا ہے, وہاں پر فتنے آتے ہیں. اللہ کے نیک بندے جہاں پر ہو وہاں سے فتنے بھاگتے ہیں, اور شیاطین جہاں پر جمع ہو جائیں تو فتنوں کا دور ہو جائے دورہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایسی بات سے محفوظ رکھیں جو ان کو ناپسند ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے محفوظ رکھیں, ہمارے اہل و عیال کو بھی اس سے محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی اور حضور کے طریقے پر عمل کرنے کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے, اور ہر گناہ سے بچنے کی توفیق کامل اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین.